अगर हम अपने रूहानी पहलू को भी उसी तरीके से कंट्रोल कर लें जैसे अपने जिस्म को कंट्रोल करते हैं, तो हम आलम मलकूत में भी उसी तरीके से जिंदा रह सकते हैं कि जैसे कि इस आलम मुल्क में रहते हैं। अब और करें कि आलम मुल्क में से हमारी एग्जिस्टेंस कब खत्म हो जाती है, जब हमारा कंट्रोल जिस्म पर से खत्म हो जाता है, यानी वो लिंक जिसने आपको आलम मुल्क से या आलम तबीयत से जोड़ा हुआ था अभी मेरे और आपके कंट्रोल में, तो मैं इसके जरिए से अपनी प्रेजेंस शो कर सकता हूं। लेकिन जब किसी बीमारी की वजह से, हादसे, किसी चीज की वजह से मेरा इस पर से कंट्रोल खत्म हो गया, मेरी वो एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गई। तो यही कंट्रोल जो है ना, ये इंसान अपने, जैसे हमने पांच बातें की कि जाहिर, बातिन, कल्ब, रूह, सिर, अगर यही कंट्रोल उन डायमेंशन में भी आ जाए जिसके लिए हमें ये दीन दिया गया, इसी सलाहियत को हासिल करने के लिए दीन हमें अता किया गया, तो हम आलम मलकूत में भी उसी तरीके से एग्जिस्ट कर सकेंगे जैसे यहाँ पर। यानी अभी तो आप समझिए कि तो धक्का है कि हम तो कहीं भी नहीं जाना चाहते, हम तो कहीं भी नहीं जाना चाहते। ये खुदा है जो जबरदस्ती पहले धक्के दे दे के बरजब में भेजता है, फिर वहां से धक्के दे दे के आखिरत में भेजता है। हम तो कहते हैं भाई ये छोड़ दो, वरना अगर हम खुद इन अपनी डायमेंशंस को मास्टर करना शुरू करेंगे तो खुद एग्जिस्ट करेंगे। ये बातें वहां से होगी। अब एक और बात है, हर नीचे वाला आलम ऊपर वाले आलम से मरबूत है बल्कि उसका साया और अक्स है। सही है, दो जिहाद का मतलब अलग ये नहीं है कि इंसान मुल्की कोई और चीज है और इंसान मलकूती कोई और चीज है, बल्कि हकीकत नफ्स एक ही है। वही इंसान मुल्की भी है, मलकूती भी है, जबरूती भी है, अपली भी है, सब कुछ है। जो आपके ऊपर वाली जिहत है, नीचे वाली जिहत उसका साया है और उससे कनेक्टेड है। यानी क्या मतलब हो कि आपका जिस्म आपकी रूह का साया है, आपका जाहिरी और मादी पहलू आपके गैर मादी पहलू का अक्स और साया है। जब आप समझ में आ गई, यानी ये दो अलग चीजें नहीं है कि आप कहें ये मेरा जिस्म, ये मेरी रूह, दो अलग चीजें नहीं होती। या आप कहें ये मेरा मादी पहलू, ये मेरा गैर मादी पहलू, बल्कि ये आपस में मखलूत हैं, मिली भी हैं, एक हैं, मरबूत हैं, वाबस्ता हैं। तरतीब क्या है कि नीचे वाला आलम ऊपर वाले आलम का साया और अक्स है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जिस्म में जो क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, ये कहां से अखज हो रही है? रूह से अखज हो रही है। यानी मिसाल के तौर पर आपने कभी भी दरख्त नहीं देखा, आपको नहीं पता दरख्त क्या चीज होती है। आपने दरख्त का साया देखा है जो जमीन पे पड़ता है, उस साये को देखकर आप दरख्त के खदोखाल और उसकी शबाहत क्या क्या जान सकते हैं, इसकी हाइट कितनी हो सकती है, इसकी चौड़ाई कितनी हो सकती है, इसकी आउटलाइन बॉर्डर शेप कैसी हो सकती है। यानी उस साये और अक्स से आपको दरख्त के मेन मेन फीचर्स का पता चलता है। अब ये नहीं पता चलता, यानी आपसे कोई पूछे कि भाई उसका रंग क्या है, उसके पत्ते हैं नहीं है, जड़े हैं नहीं है, ये नहीं पता, ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप दरख्त के साये को देख रहे होंगे तो ये बुनियादी फीचर्स, मोटी मोटी बातें समझ में आ जाएंगी। तो जो मेरा मुल्की और जिस्मानी पहलू है, ये किसका साया है? मलकूती पहलू का साया है, मेरे गैर मादी पहलू का साया है। तो अगर मैं अपने जिस्म को अच्छे तरीके से समझ लूंगा तो इससे मुझे अपने रूहानियत भी समझ में आ जाएगी। ये वो पॉइंट था कि जिस पर हम कई उससे एम्फसाइज कर रहे थे कि हमें अगर अपने रूहानी या गैर मादी पहलू को समझना है तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इल्मी मुबाहसात में जाएं, जो कि ज्यादातर इंसानों को मैसर नहीं है। تو میں آپ سے کہوں کہ آپ کو اگر اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو آپ ملا سترہ کی حکمت مطالعہ پڑھیں, یا ملا ہادی سب زواری کی جو وجود اور حقیقت پہ بحث ہے وہ پڑھیں. آپ پڑھ ہی نہیں سکتے, مجھے بھی پتا ہے, ہم خود نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ اس کی اصطلاحات کو ہی ماسٹر کرنے میں زندگی صرف ہو جاتی ہے. تو کیا خدا نے تمام انسانوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا راستہ اتنا ہی مشکل رکھا ہے کہ پہلے وہ فلسفہ پڑھیں, منطق پڑھیں, پتہ نہیں کیا کیا پڑھیں, لنگوسٹکس کے ماہر ہوں, تبھی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. اگر خدا نے انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو یقیناً ہم یہ بات کہنے میں حق بجانے میں ہیں کہ ہم سے بہت زیادتی کی. یعنی ایک طرف تو ہمیں جسم کے معاملات میں اتنا زیادہ الجھا دیا کہ اسی کو سنبھالتے سنبھالتے ہماری زندگی تمام ہو جاتی ہے, اور دوسری طرف اگر کوئی شخص حقیقت کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے رستہ اتنا مشکل بنا دیا کہ سوائے چند مخصوص افراد کی کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے. ایسا نہیں ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اصل پیغام یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ارد گرد تمہارے اپنے وجود میں اپنی نشانیوں کو ڈال دیا ہے, انہیں سمجھ لو, حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. یہ بات یہاں تک واضح ہوگی. اب آخری ٹکڑا, اور میں آپ سے معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تھوڑا مجھے اتنا موقع دے دیجیے گا کہ میں بات پوری کر لوں, پھر مجھے نہ بیچ میں کاٹنا پڑ جائے. ہم قلب اور عقل کے حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہے تھے اس کو پہلے ہم نے اپنے جسم ظاہری سے سمجھنے کی کوشش کی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ دماغ, جتنے بھی آپ کے ادراکات ہیں وہ سب کے سب کہاں جاتے ہیں؟ دماغ تک جاتے ہیں. اور یا دماغ کسی چیز کو درک کرتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, سنتا ہے یا لمس کرتا ہے, یا دماغ کے پیچھے کوئی چیز ہے. اب ہم بغیر اب اس بحث کو زیادہ بڑھائے ہوئے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز ادراک رکھتی ہے اور کرتی ہے اس حقیقت کا نام ہے نفس, اور وہ نفس دماغ کو اور پورے جسم کو ایک آلے اور ایک انسٹرومنٹ اور ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ادراک کرے. جسم کی ساخت پروردگار نے کس طریقے سے بنائی ہے؟ اس طریقے سے کہ آپ کے جسم کے اندر مختلف سینٹرز ہیں, مختلف مراکز ہیں جو آپ کے جسم کے وائٹل فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی آپ کا جتنا بھی ادراکات کا سینسری اور ایکچویٹری سسٹم ہے, یعنی سینس اور ایکشن, یہ کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے؟ دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے. آپ کے جسم میں ایک نظام ہے فیوریبل چیزوں کو جذب کو قبول کرنے کا اور نان فیوریبل چیزوں کو خارج کر دینے کا, یہ آپ کا نظام ہے ہضم یا ڈائجسٹو سسٹم. آپ کا جگر, ہاضمہ, معدہ, اس چیز کو کنٹرول, یہ ایک اور مرکز ہے. اسی طریقے سے آپ کے جسم کے اندر ایک وہ مرکز ہے کہ جو آپ کے جسم کی مملکت کا دفاع کرتا ہے حملہ آوروں سے, جن کا مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, یہ ہمارا امیونٹی سسٹم ہے. یہ تمام کے تمام انڈیپینڈنٹ سینٹرز ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سب کے سب کنیکٹڈ ہیں ایک مرکز سے, اور وہ مرکز ہے ہارٹ, دل. کہ جب تک دل سے خون کی, صحت مند خون کی سپلائی ہر مرکز تک نہیں جائے گی, وہ مرکز صحیح طریقے سے کام نہیں کر پائے گا. جسم انسانی کی یہ صاف سمجھ میں آ رہی. اب اگر یہ جسم کا نظام ہمارے غیر مادی نظام کا عکس اور آئینہ ہے تو یہ ہمارے اس اصل نظام کو سمجھنے میں بھی ہماری مدد کر سکتا ہے, اگر ہم اس کو درست طریقے سے سمجھ لیں. یہ بات واضح ہو رہی نا؟ جسمانی نظام کیسے بنا؟ مختلف مراکز ہیں, یعنی مین مرکز کیا ہے؟ دفع, یعنی دفاع کرنا, ہضم, جذب اور دفع کرنا, ادراکات, یہ ساری چیزیں الگ الگ سینٹرز ہیں, لیکن یہ سب کے سب ایک قلب سے جڑے ہیں. ان سب کی صحت کا دار و مدار قلب جسم پر. یہ بات یاد رکھتے ہیں. تو اب جو میرا غیر مادی وجود ہے, غیر طبعی وجود ہے، جو اصطلاح میں نے استعمال کی اس کی نظر سے غیر مادی تو نہیں کہنا چاہیے، غیر طبعی وجود، غیر طبعی وجود کے لیے بھی ایک ایسا مرکز ہے کہ وہ مرکز اگر اپنی جگہ پر باقی رہے گا، صحت مند رہے گا، تو جتنے بھی آپ کے دوسرے سینٹرز ہیں سب صحت مند رہیں گے، وہ مرکز خراب ہو جائے گا تو باقی سب خراب ہو جائیں گے. یعنی آپ کی قوت ادراک، آپ کے پاس ایک کون سی قوت ہے؟ درک کرنے کی، چیزوں کو سمجھنے کی. اور اگر ہم پچھلے اس پہ بات کریں، اسی قوت کو کیا نام دیا گیا؟ سمیعن بصیرہ. یعنی آپ کے پاس ایک صلاحیت اس چیز کی موجود ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھتے اور سنتے ہیں اور اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. یہ غیر مادی صلاحیت ہے نا. یہ صلاحیت کس کو حاصل ہے؟ نفس کو حاصل ہے. میرے غیر مادی وجود کا حصہ ہے، یعنی میری قوت مدرکہ، ادراک کرنے کی طاقت، چیزوں کو سمجھنے کی طاقت غیر مادی ہے. یہ ایک مرکز ہے. اسی طریقے سے میرے وجود میں ایک مرکز ہے کہ جو چیزیں انفیوربل میری طرف آتی ہیں ان کو نکال دیتا ہے، جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں انہیں اپنی جانب قبول کرتا ہے. اس مرکز کا نام کیا ہے؟ شہوت. شہوت غیر مادی ہے. جو چیز آپ کو اپنے لیے اچھی نہیں محسوس ہوتی، آپ اس کو پوری شدت سے اپنے سے دور ہٹاتے ہیں، جیسا آپ کا امیونٹی سسٹم ہے. اس قوت کا کیا نام ہے؟ غضب. یہ بھی غیر مادی ہے. یہ تمام کی تمام جو آپ کے ڈفرینٹ سینٹرز ہیں، آپ کی قوت ادراک ہو گئی، آپ کے اندر قوت غضب ہو گئی، آپ کی قوت فکری ہو گئی، آپ کی قوت شہوانی ہو گئی، جس کے ذریعے سے آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو طلب کرتے ہیں، ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اصولی اس جسمانی ماڈل کی روح سے ان سب کو کنیکٹڈ ہونا چاہیے ایک سینٹر سے. اور اس سینٹر کا نام کیا ہے؟ قلب. تو جہاں جہاں بھی قرآن کریم نے روایتوں میں انسان کے لیے لفظ قلب آیا ہے، وہ انسانی وجود کے یا نفس کے مرکز کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے آپ کے تمام قوا، تمام سینٹرز جڑے گئے. اب یہ چیز کہ ہمارے اس جسمانی قلب کے پاس کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے باقی کوئی سینٹر قلب کی مدد کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. یعنی اگر قلب خون سپلائی کرنا بند کر دے، دماغ اپنی جگہ رہے گا، ختم ہو جائے گا. آپ کا نظام ہضم اپنی جگہ رہے گا، خراب ہو جائے گا. یعنی کہ جیسے کچھ بیماریاں ہیں، فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے. اب ڈائبٹیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو خون ہے وہ پولیوٹیڈ ہو جاتا ہے، اس میں گلوکوز کی جتنی مقدار ہونی چاہیے اس سے بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے ہر عضو پہ اثر پڑتا ہے، دماغ پہ اثر پڑتا ہے، معدے پہ اثر پڑتا ہے، ہاضمے پہ اثر پڑتا ہے. یعنی کہ قلب کی طرف سے اگر صحت مند خون نہیں سپلائی ہوگا تو تمام اعضاء کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ کے جتنے سینٹرز آف ایگزسٹنس ہیں سب کی صحت خراب ہو جائے گی. تو اب جو میرے اصل وجود کا قلب ہے، اس کے پاس ایسی کون سی چیز ہے یا وہاں پر ایسا کیا ہے کہ ادھر سے اگر وہ فلو نہ جائے تو قوت مدرکہ میں بھی خرابی واقع ہو جائے گی، قوت غضبیہ بھی خراب ہو جائے گی، قوت شہویہ بھی خراب ہو جائے گی، باقی ہر چیز خراب ہو جائے گی. اس چیز کا نام ہے فطرت. قلب میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ فطرت. اس پر آگے چل کے ہمیں بات کرنا ہے، لیکن اس بات کو ہم نوٹ کر لیں. قلب میں کیا ہے؟ وہ بلڈ کیا ہے؟ وہ بلڈ کون سا ہے کہ جو آپ کے پورے وجود میں سرکولیٹ کرے گا تو آپ صحیح رہیں گے. اس بلڈ کا یا اس قلب کے اس سینٹر، اس چیز کا نام ہے فطرت. یعنی انسان اپنی فطرت پر جب تک باقی رہے گا، قوت مدرکہ بھی صحیح کام کرے گی، قوہ شہویہ بھی صحیح کام کرے گی، قوہ غضبیہ بھی صحیح کام کرے گی، قوہ دافعہ اور جذب بھی صحیح کام کرے گی. اور جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ جائے گا اور منحرف ہو جائے گا تو ہر چیز خراب ہو جائے گی. یعنی ان چیزوں کو جیسے میں نے کہا نا کہ اب اس کو میں کھولوں تو ایک گھنٹہ اور چاہیے، لیکن ابھی آپ اس کو نوٹ کریں تاکہ آگے ہم اس کی وضاحت کے قابل ہو سکیں کہ ہم کون سا ماڈل دیکھ رہے ہیں. وہ ماڈل جو ہمارے جسم سے ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس سے اپنے غیر مادی وجود کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کس اصول کی بنیاد پر، کہ ہمارا ظاہر ہمارے باطن کا سایہ ہے اور عکس ہے، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ چیز نہیں ہے. یعنی ہمارا باطنی وجود ایسا نہیں کہ بالکل کوئی اور چیز ہو اور ہمارا ظاہری وجود کوئی اور چیز ہو، بلکہ ہر نیچے والا عالم اپنے سے اوپر والے عالم کا ظل اور سایہ ہوتا ہے. تو قلب یعنی مرکز وجود ہے انسان، اس قلب میں بلڈ کی طرح کیا چیز پائی جاتی ہے؟ فطرت. کہ اس فطرت کا جو خون ہے، فطرت خون کی طرح اگر رواں دواں، یعنی یوں کہیے فطرت خون کی طرح پورے وجود انسانی میں رواں دواں، اس فطرت میں اگر پولیوشن آ جائے گا، خرابی پیدا ہو جائے گی، ہر سینٹر خراب ہو جائے گا. اگر یہ صحیح ہے تو تمام سینٹرز اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے رہیں گے. اب بالکل آخر میں عقل کی تھوڑی سی تعریف رکھنا ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں کافی گفتگو چاہیے اس کے لیے. عقل کو اگر آپ کو سمجھنا ہے، ہمارا ظاہری دماغ کیا کرتا ہے؟ ہمارا ظاہری دماغ یہ کام کرتا ہے کہ جتنے بھی آلات اور حواس ہیں ان سب سے انفارمیشن کو، اطلاعات کو لیتا ہے، جمع کرتا ہے اور نتیجے کے طور پر ایک فیصلہ سناتا ہے جو آپ کے جسم کے لیے مفید ہو. یعنی میں نے ان کو بالکل لوئسٹ لیول کی مثال لی کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ایک جگہ آگ جلتے ہوئے دیکھی، اپنی ناک کے ذریعے سے دھوئیں کی بو کو سونگا، یہ دو احساسات دو آلات کے ذریعے سے آپ کے دماغ تک پہنچے، ان کو محسوس کرنے کے بعد آپ کے دماغ نے یہ فیصلہ کیا اور باقی تمام پورے جسم کو آرڈر دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس جگہ پر ٹھہرنا تمہارے لیے محفوظ اور سیف نہیں ہے. لیکن اس قوت کو جو درک کر رہی ہے اور یہ فیصلہ سنا رہی ہے، یہ اصل میں عقل انسانی نہیں ہے بلکہ یہ عقل حیوانی ہے. یہاں تک عقل حیوانی ہے، کیونکہ یہ کام حیوان بھی کرتا ہے کہ جب اس نے دیکھا، گائے نے دیکھا کہ یہاں گھاس ہے، کھانے پہنچ گئے. جب اس نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں سے منہ موڑ کے چلی گئی. تو اتنی عقل جو ہے، اتنا کام قوت مدرکہ حیوان کی بھی کر رہی ہے. تو اس چیز کو آپ عقل انسانی نہ کہیے کہ آپ کے آلات نے کچھ چیزوں کو سینس کیا، ایک انفارمیشن جمع کی اور اس کے بعد آپ کے جسم کو ایک آرڈر دے دیا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، اس کے قریب چلے جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اس کو کھا لو، اس کو چھوڑ دو. یہ کام حیوان بھی کر رہے ہوتے ہیں. عقل انسانی، یہ جملہ میں بیان کر رہا ہوں بالکل اصطلاح آیت اللہ حسن زادہ انگلی نے استعمال کی ہے، کہ عقل انسانی جو ہے وہ قاضی القضاء ہے. اگر اس لفظ کی قیمت کو آپ پہچانیں بہت خوبصورت ہے اسے. یعنی باقی آپ کے تمام اعضاء یا قوت مدرکہ قاضی ہے، عقل انسانی قاضی القضاء ہے، تمام قاضیوں پر جو قاضی حاکم ہوتا ہے. یعنی مثال سے سمجھاؤں اس بات کہ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کسی کے گھر میں ہم بیٹھے، وہاں پر ہم نے دیکھا ایک بہت خوبصورت کوئی چیز ہے، ایک کوئی گفٹ آئٹم ہے، ڈیکوریشن پیس ہے جو ٹیبل پر رکھا ہوا ہے. اتفاق سے صاحب خانہ بھی اٹھ کے اندر چلے گئے، کوئی بھی نہیں، اور وہ چیز بھی ایسی ہے کہ جیسے میں آرام سے جیب میں ڈال لوں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اب جو میرے آلات اور حواس ظاہری ہیں، یعنی میری آنکھ دیکھ رہی ہے اور اس دیکھنے کے بعد اس چیز کے حسن کو پسند کر رہی ہے، اس کا حسن اس کو پسند آ رہا ہے، میری جو حیوانی قوت ادراک ہے یا فیصلہ سنانے والی طاقت ہے وہ یہ فیصلہ دے رہی ہے کہ اس کے ये अच्छी है, उसको उठा के अपने पास रख लो, अपनी मिल्कियत बना लो। लेकिन इसके ऊपर एक काजी है जो ये कहता है कि नहीं, ये माल गसबी है, हराम है, ये काम ना करो। ये इन तमाम काजियों के ऊपर जो काजी है उसका नाम है अकल इंसान। कि आपके सामने बेहतरीन खाना रखा हुआ है लेकिन आपको ये बात पता चल गई कि ये माल हलाल से हासिल किया हुआ नहीं है, आपकी जबान के टेस्ट सेंस बेचैन है कि उसको अपनी जबान पर रख लो। लेकिन जो इसके ऊपर असल काजी है वो कहते हैं नहीं, माल हराम में जबान पे नहीं आना चाहिए। इस चीज, इस सलाहियत जो हैवानात से बालत है, हैवानात की कुव्वत किस पर है? हैवानात को सिर्फ ये देखना है कि ये मजेदार घास है, उसको खा लेना है। उसको ये नहीं देखना कि ये हलाल है या हराम है या जायजा ना जाए, उसके लिए चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब थोड़ा मतलब जाहिर है अभी मैं पूरी वजाहत नहीं कर पाया लेकिन एक आपको फील दे सका हूं मेरा ख्याल कि अक्ल इंसानी किस चीज का नाम है और कल्ब इंसानी किस चीज का नाम है। अब ये जो अक्ल है, आखिरी बात जो काजियुल कुजा है, इसकी सेहत उसी वक्त यकीनी बनाई जा सकती है जब फितरत सही हो सारे। इसलिए कल्ब में अकल नहीं है, अकल कुव्वत मुद्रका है, उसके ऊपर है। इन्हें जहां तक हैवानात की कुव्वत मुद्रका है उससे ऊपर की एक सलाहियत है इदराक करने की, दर्क करने की, कि जो परवरदिगार ने इंसानों को बताया। लेकिन ये वो काजी के जो बाकी नीचे वाले तमाम काजियों पर हाकिम है, इसकी सेहत बजात खुद डिपेंडेंट है फितरत की सेहत पर। जिस तरीके से आपके दिमाग की सेहत डिपेंडेंट है कल्ब की सेहत पर, कि अगर कल्ब से सेहतमंद खून की सप्लाई ब्रेन को बंद हो जाएगी तो ब्रेन की फंक्शनिंग में खराबी आ जाएगी। इसी तरीके से कल्ब या मरकज वजूद इंसानी से सही और सालिम फितरत का जो खून है उसका फ्लो, वो कुव्वत मुद्रका की तरफ जाना बंद हो जाएगा तो ये अकल ये काम करना छोड़ देगी। फिर वो ये फैसला नहीं सुनाएगा आपको कि ये माल हराम है, इसको जबान पे ना रखो। फिर वो जो आपका काजी और कुजा है वो ये फैसला नहीं सुनाएगा आपको कि इस चीज को उठाने का, ये किसी गरीब का माल है, ये सिर्फ अपनी मिल्कियत नहीं बनाना चाहिए, इस जमीन पर कब्जा करना मेरे लिए जायज नहीं है। ये कब फैसला सुनाएगा? जब फितरत अपनी असल हालत में बाकी रहेगी, यानी कल्ब सेहतमंद होगा। और कल्ब में क्या चीज है? फितरत। इन जुमलों को आप नोट कर लें इंशाल्लाह, एक एक लफ्ज खुदा की मदद से वाजे करेंगे। दोस्त, आज हमने कल्ब और अकल की तारीफ के हवाले से बात की। हमने यानी यूं कही कि सूरह दहर की इब्तदाई दो आयतों पर अपनी बहस को मुकम्मल कर लिया, इस उन्वान से कि परवरदिगार ने इंसान को जो वजूद अता किया उसकी हकीकत मुजर्रद है, उस मुजर्रद हकीकत का नाम नफ्स है। उस मुजर्रद हकीकत को ये इम्कान और सलाहियत अता की कि वो मुख्तलिफ अवालिम से अपने राबते को कायम कर सके, एक जो बेसिक आलम है उससे राबता पैदा करके दे दिया जिस्म की सूरत में, बाकी सारे रवाबित सलाहियतों की शक्ल में दे दिए। अब ये इंसान का काम है, उस नफ्स का काम है कि अपने असल वजूद को यानी अपने असल कल्ब को फितरत की सेहत के साथ सेहतमंद रखें ताकि बाकी जितने भी मराकज वजूद हैं वो सब के सब अपना काम दुरुस्त कर सकें। ठीक है, आज हम यहाँ तक पहुँचे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर ये कल्ब फुआद और अकल के हवाले से मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
दुआएं अम्मे ज़माना।